السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعوذ بالله ورسوله الى الذي عاهدت من المشركين، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي، امين يا رب العالمين. سورہ توبہ کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ مبارکہ کی آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آغاز کیا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا تو صحابہ کرام نے اس کی آغاز بسم اللہ نہیں دی، اور یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ 113 سورتوں کے شروع میں تو بسم اللہ ہے، ایک ہی شروع میں نہیں ہے. ممکن ہے کبھی کسی مسلمان کے دل میں آتا کہ کوئی غیر مسلم اعتراض نہ کرے تو چلو شامل کر دوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کی حفاظت کی اور اس کی حقانیت کی دلیل ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. سورۃ توبہ میں مشرکین مکہ کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پہلے 5 رکوعوں میں عرب کی سرزمین کی حد تک اسلام کے غالب ہو جانے کا بیان آئے گا، اور اس کے بعد رکوع نمبر 6 سے لے کے رکوع نمبر 16 تک 11 رکوعوں میں غزوہ تبوک کے حالات میں انشاءاللہ تبصرہ پڑھیں. پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ایک الٹیمیٹم دے دیا کہ 4 مہینے کی مدت ان کے پاس ہے، اب اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کی گردنیں اڑائی جائیں. فرمایا کہ براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاهدتم من المشرکین، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے ان مشرکین سے، مسلمانوں جن سے تم نے عہد کیا ہوا تھا. فسیحوا فی الارض 14 شہر، بس اے مشرکو زمین میں 4 مہینے چل کر دیکھ لو. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کفار کو رسوا کرنے والا ہے. 4 مہینے کی مدت دے دی گئی. یہ 9 ہجری میں سورہ توبہ نازل ہوئی. 9 ہجری کا حج ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارت. یہ آیات نازل ہوئی بعد میں ان کے چلے جانے کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ بھیجا، اور انہوں نے جا کر اعلان کر دیا کہ اب مشرکوں تمہارے پاس 4 مہینے کی مدت ہے، آئندہ سال تم حج کرنے کی اجازت نہیں. تو جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کو بھی 4 مہینے کی مدت دے دی گئی، اور جن سے کوئی معاہدہ تھا اور وہ توڑ چکے ان کو بھی 4 مہینے کی مدت دے دی گئی. آگے بتایا گیا آیت نمبر 4 میں، اگر کسی سے معاہدہ تھا مشرکین سے اور انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تو جتنی مدت کا معاہدہ ہے اس وقت تک وہ معاہدہ مسلمان تم بھی پورا کرو، ورنہ عام حالات کے اندر 4 مہینے کی اجازت دے دی گئی. اس کے بعد کہا گیا کہ 4 مہینے مکمل ہو جائے تو اب یہ مشرق جہاں کہیں بھی ملے ان کی گردنیں اڑا دو. اس لیے کہ گزشتہ قوموں پر بھی عذاب آتا رہا اللہ کا جو رسولوں کی نافرمانی میں تھے. عربوں کی طرف خاص طور پر اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تھا اور آپ انہی میں سے تھے، ان کی زبان بولتے تھے، اس لیے ان کے لیے سب بات بیان ہو گئی کہ 4 مہینے مکمل ہو جائے یہ بات نہ مانگے تو ان کی گردنیں اڑا دی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا یہ لوگ اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے تو پھر ان سے قتال نہیں کیا جائے. اس کے بعد بڑی خوبصورت تعلیم اسلام تھی. اس جنگ کے میدان کے دوران بھی کہا گیا وہی آحاد من المشرکین سجا فاجر ہو حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغ مأمنہ، اگر مشرکین سے کوئی تم سے منع مانگو جنگ ہو رہی اس کے باوجود بھی کہے کہ مجھے منع دے دو تو اس کو منع دے دو، اور اس کو اللہ کا کلام سناؤ اور اس کو اس کی حفاظت کے مقام پر پہنچاؤ تاکہ آزاد مرضی سے قبول کرنا چاہے تو قبول کر لے. ایسی خوبصورت تعلیم اسلام کو جگہ نہیں ملے. جب یہ دوران بھی منع مانگ رہے کہ چلو میں تمہارا کلام سننے کو تیار ہوں، سناؤ تاکہ دعوت اس تک پہنچے اور وہ قلوب سے جس اللہ کا کلام سننے کے بعد دعوت قبول کر. اس کے بعد دوسرا تیسرا رکوع نازل ہوئے، یہ نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے پہلے. اب جانتے ہیں کہ فتح مکہ 7-8 ہجری میں ہوئی اور سورہ توبہ کا اکثر کا نزول 9 ہجری میں، لیکن اب جو 2 رکوع آ رہے رکوع نمبر 2 اور 3، ان کا نزول فتح مکہ سے پہلے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں تھے ان کو تیار کیا جائے مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے. یہ آسان بات نہیں تھی، انہیں میں سے کسی کے والد، کسی کے اولاد، کسی کے رشتے دار مکے میں رہ گئے تو مشرک تھے، اب خود رشتے داروں کے خلاف جنگ کرنی ہے، سب مرحلہ ہے تو تیاری کرائی جا رہی ہے. فرمایا کہ مسلمانوں، یہ مشرکین میں سے اگر کوئی تم سے عہد پر برقرار رہے تو عہد صحیح ہے، ورنہ معاملہ ختم ہو جائے گا. صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری میں، 1.5 برس کے بعد مشرکین کے قبیلے نے نافرمانی کر لی تو وہ صلح ختم ہو گئی. رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے لوگوں سے صلح ہو سکتی ہے،
ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ نہ تو تمہارے رشتے داری کا کوئی لحاظ رکھتے ہیں نہ کسی عہد اور معاہدے کا لحاظ رکھتے ہیں. مزید کہا گیا کہ دیکھو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ تم تمہاری رشتے داری کا لحاظ بھی نہیں رکھتے اور نہ تمہارے کسی عہد کا پاس رکھتے ہیں. یہ صحابہ کرام کو تیار کرایا جا رہا ہے مکے والوں کے خلاف اسلام کے لیے. مزید فرمایا کہ اس حالت میں بھی اگر کوئی رجوع کر لے اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں زکات ادا کریں تو تمہارے بھائی بن جائیں گے. توبہ اصل میں ہے اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹ آنے کا نام. نماز سے قائم ہوگی زکات دے رہا ہو تو تمہارے برابر کے بھائی ہو جائیں. نبی فرمائیں کہ اگر یہ بات نہ آئیں تو فآملو آئی مدل کو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو. یہ بڑے بڑے سردار انہی کے پیچھے عوام چل رہے ہیں اور یہ اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو اگر یہ بات نہ آئے تو ان بڑے بڑے سرداروں سے جنگ کرو تاکہ حق کا بول بالا ہو جائے. مزید فرمایا اتخشونہ کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ یہ جلالی انداز ہے. فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ کا خوف اختیار کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو. تو بندوں کا خوف نہ رکھو یاد ہمارے لیے بھی بندوں سے رعایت کرتے ہیں بندوں سے نہ کرو اللہ سے ڈرو جس کے سامنے جواب نہیں کرنی ہے قیامت کے دن. اس کے بعد بتایا کہ مسلمانوں جنگ کرو ان سے اللہ تمہارے ہاتھوں مشرکین کو رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد بتایا گیا کہ دیکھو آزمائشیں تو ہوگی اور اس سب مرحلے سے گزرنا ہوگا اپنوں کے خلاف جنگ کرنی ہوگی. فرمایا کہ ہم حسب تم ہم تو طرف ہو کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم بغیر آزمائش کے ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فلما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو ظاہر نہیں فرمایا جنہوں نے جہاد کیا ہو تم میں سے. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. اور انہوں نے نہیں بنایا کسی کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ اور اہل ایمان کے سوا گہرا دوست. واللہ خبیر بما تعملون. اور اللہ اس کو باقی میں جو کچھ تم عمل کرتے ہو. مراد یہ ہے کہ اللہ بھی ظاہر کرے گا اس کی دوستی اللہ اور رسول اور اہل ایمان سے اور کس کی دنیا کی دوستیوں کے ساتھ تعلقات ہیں. اس کو ظاہر کیے بغیر جنت میں تم داخل نہیں ہو سکتے. اس کے بعد تیسرا رخ شروع ہوتا ہے. بتائے مشرکین مکہ کے لائق نہیں کہ یہ کعبے میں داخل تک ہو جبکہ یہ کفر کر چکے ہیں شرک میں اڑے ہوئے ہیں. اللہ یہ مسجد خانہ کعبہ ان کے ہاتھ میں تھی نا اسے واپس لے لی ہے ان کے لیے روانے کی اللہ کے گھر میں داخل. اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کون. اللہ کے گھر کی آبادی سے مراد صرف اس کی تقریب اور آرائش نہیں اس میں اللہ کی یاد اللہ کا ذکر اللہ کے احکامات پر عمل. فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اللہ کی مسجد تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے پر ایمان رکھتے ہو جو نماز قائم کرتے ہو جو زکات ادا کرتے ہو اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہو. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. تو قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں. علماء نے اس آیت کے ذمن میں مسجد کے متولی کیسے ہوں مسجد کے کمیٹی کے ارکان کیسے ہوں ان کی صفات بیان کی. اس کے بعد ایک اہم بات مشرکین مکہ حاجیوں کے ذکر کیا کرتے تھے اور کہتے ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں. اللہ نے فرمایا اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس کی متولیت کرنا اس کے برابر کر لیا اس عمل کو جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے انہوں نے کبھی کہہ دیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ بس میں نے بہت جہاد میں حصہ لے لیا اب میں مسجد حرام میں ہی بیٹھوں اور یہاں لوگوں کی خدمت کروں. دوسرے صحابی نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے راستے میں نکلنا دین کے لیے بھاگ دوڑ کرنا جد و جہد کرنا یہ زیادہ اہم ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو بخاری شریف کی حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل صحیح بات ہے کوئی عمل جہاد کی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. تو مسجدوں کی تعمیر بہت بڑا عمل مسجدوں میں آنے والوں کی خدمت بہت بڑا عمل لیکن بھائی دین کے لیے باہر نکلنا پڑے گا اللہ کے راستے میں جہاد کے مراحل طے کرنے پڑیں گے. یہ اعلیٰ ترین عمل ہے. اللہ ہمیں تمام اعمال میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نصیب فرمائے کہ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں جانوں سے ان کے درجات اللہ کے یہاں بڑھے. باقی نیکیوں کا بھی ثواب ہے لیکن برے درجات ان کے جو ہجرت اور اللہ کے راستے میں جہاد کی سبیل اللہ کے مراحل طے کر رہے ہیں ایسے ہی لوگوں کی جنت کی جنت کا اور اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے. اس کے بعد کہا گیا ایمان والوں اپنے باپ داداؤں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ اسلام اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے پھر دو سیر سے درست ہے. اس کے بعد آئے تو میں 24 سورہ توبہ کی بہت ہلا دینے والی ہے. کبھی گھر پر بیٹھ کے اس کا تجربہ پڑھیے گا اور سوچیے گا کیا اللہ نے کہا ہے. فرمایا قل اے نبی سے فرما دیجیے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر بھی اور تمہارے رشتے دار پانچ رشتوں کی محبت ہے. مزید فرمایا وہ تجارت شور تصادہ وہ تجارت وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے وہ مشینیں لگا کر وہ تجارت جس کے نقصان کا اندیشہ رہتا ہے گھٹے گا وہ مکانہ تو محلات جو بڑے محبوب اور پسند ہے یاد محبت ایک طرف پانچ رشتوں کی تین دنیا کے مال تجارت اور گھروں کی. فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ یاد محبتیں اگر زیادہ محبوب تر ہے اللہ کی محبت سے اللہ کے رسول کی محبت سے اور اللہ کے راستے میں دین کے لیے جہاد کی محبت سے قدرت رسول کو جاؤ جلال انتظار کرو حتی یاتی اللہ بھی امری اللہ بہت ہی اپنے عذاب کا فیصلہ آئے اللہ لا یهدی القوم الفاسقین اور اللہ ایسے فاسقین کو ہدایت دے. بہت سب قائد ہے قرآن ایک ترازو کے بلنے میں آٹھ محبتوں کو رکھ لو اور ترازو کے دوسرے بلنے میں تین محبتیں رکھو اللہ کی رسول کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کی. دیکھو کون سا بلڑا بازی دنیا کی محبتیں بجا دنیا کا کاروبار بجا اس کی نبی نہیں لیکن اس کی محبتیں اللہ کی محبت سے بڑھ تو نہیں رہی کہ دنیا کی محبتیں اور مال و اسباب کی محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت سے بڑھ تو نہیں رہی. اگر ایسا ہے تو دھمکی ہے اللہ کے عذاب میں لے جاتا اللہ نے اس سے محفوظ فرمائے اور سب سے اوپر اللہ کی اور اپنے رسول اور اپنے راستے میں اپنے دین کی جہاد کی محبت کو ہمیں اوپر رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد توبہ پانچ رکوع جو بات پہلے رکوع میں آئی تھی مشرکین کے لیے بڑے سرفراز کا معاملہ اور یہ کہ آپ کو مغلوب ہوں گے اور اسلام ہی پوری عرب پر غالب ہوگا اب اس کی طرف اشارہ ہوگا دو رکوع ہوگی رکوع نمبر 4 اور 5 کے مضامین پہلے رکوع سے مل رہے ہیں جب کہ عرض کیا گیا تھا رکوع نمبر 2 اور 3 یہ نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے پہلے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ یوم حنین اللہ نے یقیناً اے مسلمانوں تمہاری مدد فرمائی سے پہلے کئی مواقع پر اور حنین کے موقع پر. حنین کا معاملہ پیش آیا تھا شوال 8 ہجری میں فتح مکہ کے فوراً بعد مسلمانوں کی تعداد 12,000 کفار کی تعداد 4,000 نئے نئے لوگ اسلام میں آ گئے تھے ایک دل میں بات بھی آ گئی آج تو تعداد میں زیادہ ہے پہلے تو کب ہوتے تھے تبھی جیت جائے کرتے تو آج تو جیت جائیں گے وقتی طور پر شکست ہوئی مسلمان. اس کے بعد اللہ نے تھاما اور یہ بتا دیا دیکھو تمہارا توکل اسباب پر اور تعداد پر نہیں ہونا چاہیے تمہارا توکل بھروسہ مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے. اس کے بعد بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو انما المشرکون نجس مشرق ناپاک یقینا فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئیں آئندہ کے لیے ممانعت ہو گئی ان کے لیے. اس کے بعد اہل کتاب میں مثال کا ذکر ہے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر قتال کرو اسے جو ایمان نہیں لاتے اللہ اور آخرت کے دن پر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله اور اسے حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا. ایک سنی بات سمجھ لیجئے اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلال اور حرام اختیار کرنے اور حلال اور حرام کرنے کا کسی شے کو حلال کرنے اور حرام کرنے کا اختیار حاصل تھا اللہ کی اجازت. یہ سنت کی اہمیت ہے کہ اللہ کی اجازت سے اللہ کے رسول باقیرہ چیزوں کو حلال کرا دیتے تھے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرا دیتے تھے. یہ بات علی سورہ آراف آیت نمبر 157 لیکن اللہ کی اجازت سے. فرمایا تم اسے جم کرو جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اسے حرام نہیں ٹھہرا جو اسے اللہ رسول نے حرام ٹھہرایا. ولا یدینون ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب اور نہ دین حق کو قبول کرتے وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے یہود و نصارا ان سے بھی جم کرو اگر قبول نہ کریں حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون یاد رکھے وہ جزیہ دے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے بن کر رہے یعنی اہل کتاب کے لیے آپشن ہے اسلام قبول نہیں کرتے تو اسلامی حکومت کی بارہ رقم کو قبول کر لے جزیہ دیں گے ان کی جان بخشی ہو جائے گی. جزیہ ایک ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت اگر لے گی تو وہ ذمہ دار ہے غیر مسلموں کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت، یہ اس کا ٹیکس انہیں دینا پڑے گا. لیکن گھر میں عبادت کریں گے اپنے جو بھی مذہب ہے اس کے مطابق، اپنے مذہبی عبادت گاؤں میں جو کرنا چاہے کریں، عوام الناس میں اپنے مذہب کی تعلیم نہیں دے سکے. جزیہ دیں گے، اسلامی حکومت ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے گی. مشرکین کو یہ آپشن نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول برائے راست ان کی طرف بھیجے گئے تھے، گزشتہ قوموں کی طرح کو ان کے لیے بلا دینے والے عذاب کے برابر بات کی. بقیہ کفار کے لیے جزیہ کا آپشن موجود ہے، وہ جزیہ دے دیں، چھوٹے بن کر رہیں، اسلامی حکومت کی بات سے قبول کر لیں، ان کی جان بخشی ہو جائے گی. اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے. ذکر ہے کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نصارا نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، فرمایا کہ شرک میں مبتلا ہو گئے. اس کے بعد ذکر ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله كالمسيح ابن مريم، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دے دیا. مزید یہ کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. علی بن حاتم، حاتم بھائی کے بیٹے، عیسائی سے مسلمان ہو گئے، جامع زندگی میں تفسیر ہے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے کیسے ان کو رب بنا لیا؟ فرمایا تمہارے علماء جس کو حلال قرار دے دیا کرتے تو مان لیتے تھے؟ ہاں. جس کو حرام قرار دے دیا کرتے تھے مان لیا کرتے تھے؟ ہاں. کوئی دلیل، کوئی قرآن و سنت کی دلیل کچھ نہیں، مطلب یہ اللہ کے مقابلے میں رب بنا. تو علماء حق کو جب بھی بات کرتے وہ کہتے قرآن نہیں کہتے، حدیث نہیں کہتے. لیکن وہ علماء سو، اصل لفظ سو ہے، جس کو وہ علماء سو کہتے ہیں، وہ اپنی منمانی تعبیرات کرتے ہیں. آپ یہ ایسے دانے میں کہہ رہے ہو جو اپنی منمانی تعبیرات کر رہے ہیں، ایسوں کی بات اگر مانی تو یہ اللہ کے مقابلے میرا بنا لینا. ہاں اہل علم مزید سے بات کریں، قرآن نے یہ کہا، سنت نے یہ کہا، تو اب اہل علم کی پیروی نہیں ہو رہی بلکہ پیروی اللہ اور رسول کی ہو رہی ہے. اس کے بعد ذکر ہے کہ یریدون یظہرون اللہ بافواہم، یہ اپنے منہ کی بھوکوں سے اللہ کے نور اسلام کی روشنی کو مٹانا چاہتے ہیں. وہ اب اللہ اللہ یتم نورہ، اور اللہ تو اپنے نور کو پورا فرماتا رہے گا، اسلام کو غالب فرماتا رہے گا. بلو کر ہل کا نور جائے کفار کو کتنے ہی ناگوار گزرے، کتنی سازشیں کر لیں، اللہ اپنے دین حق کا بول بالا کر ہی رہے گا. مزید اللہ نے فرمایا هو الذي ارسل رسوله للهدى، هو الله جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدى للقرآن دے کر، بدین حق مکمل نظام زندگی اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. بلو کریہ المشرکون، چاہے مشرکین ہو کتنا ناگوار ہو سکے. یہ آیت بڑی اہم ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پورے قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے لیے یہ آیت کلید کی عمود کی حیثیت رکھتی ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا اس کا بیان ہے، اور اس لیے بھیجا گیا، قرآن اس لیے دیا گیا، اسلام اس لیے دیا گیا، کل نظام زندگی پر اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے. اللہ کے رسول نے اپنے دور میں کام کر کے دکھایا، آج یہ ذمہ داری ہمارے کانوں پر ہے، اللہ ہمیں ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذکر ہے برے علماء کا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو، بہت سے علماء و درویش لوگوں کے مال لاحق طور پر کھاتے ہیں، وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. علماء نے لکھا کہ علماء حق وہ ہیں جن کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آئے، اور مال کی بجائے دنیا کی بجائے آخرت کی طلب پیدا ہو، اور جن کے پاس بیٹھ کر مال کی فکر ہو، ہیلے بہانے انسان سیکھے ان سے مال بٹورنے کے، اور دنیا ہی دنیا یاد آئے، وہ علماء حق نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں علماء حق سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذکر ہے جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ ان کا بیان ہے زکات ادا نہیں کرتے، ان کی سزا کا بیان. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اور جو لوگ سونے چاندی کے ڈھیر جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب الیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. اس کے بعد بڑے سخت الفاظ سزا کے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن ہم اسے دہکائیں گے جہنم کی آگ میں، فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اور اس مالوں سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی نیندوں کو داغا جائے گا. ہذا ما ترکتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے جمع کیا تھا. فتقوا ما کنتم تکنزون، بس جو کچھ تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو. اللہ ہمیں پورے شعور کے ساتھ صحیح طور پر اپنے مالوں کی زکات ادا کرنے کی توفیق دے اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد فکر ہے کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا مہینوں کی تعداد ہمیشہ 12 رہی. یہ قرآن کی صداقت ہے. کوئی جھوٹے منہ جاتا تو کبھی 14 مہینے کا کیلنڈر بنا دیتا, کبھی بات 11 مہینے کا کیلنڈر بنا دیتا, تکان نہیں. اللہ نے فرمایا ہمیشہ سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. کوئی کیلنڈر اٹھائیے, شمسی, قمری, ہندوؤں کا, بنگالیوں کا, مسلموں کا وغیرہ وغیرہ, یونانیوں کا, سب میں 12 مہینے ملتے ہیں. مزید فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے, جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا. فرمایا حرمت والے مہینوں میں گڑبڑ کا معاملہ نہ کرو. یہ مشرکین مکہ تھے, جب جاتے تھے حرمت والے مہینے کو بدل دیا کرتے تھے کسی قوم سے انتقام لینے کے لیے, اس لیے کہ حرمت والے مہینے میں بوڑھی جلدی کرتے تھے. ساری یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے, محرم مہینے 6 مہینے بعد آئے گا, اب یہ جلد کر لیتے. کبھی جاتے تھے کہ حج ہمیشہ سردی کے موسم میں رہے تو بدل دیا کرتے تھے مہینوں کو. یہ گڑبڑ انہوں نے کی. فرمایا کفر کا معاملہ ہے. لیکن ایک بات سمجھ لیجیے, سوال ذہن آ سکتا ہے, اگر یہ گڑبڑ وہ کرتے رہے تو کیا تعلیم سے بیمار ہوتے رہا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا زمانہ گھوم کر وہی آ گیا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. اب تاریخ بالکل صحیح چل رہی ہے الحمدللہ. یہ مان اصول مکمل, اور جیسے کہ ذکر آ گیا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ دین حق کا غلبہ ہو جائے. عرب کی حد تک اللہ کے رسول کے آپ کو غلبہ ہو گیا, لیکن آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے اور آپ کو اس لیے بھیجا گیا کل زمین پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی سلطنت کے خلاف اسلام کا فیصلہ کیا, جو کہ زمانے کی سپر پاور تھی. اس سے آپ نے اشارہ دے دیا یہ دین صرف عرب میں غالب ہونے کے لیے نہیں آیا, یہ اور دنیا کے علاقوں کے لیے بھی ہے. چنانچہ 11 رکوعوں میں غزوہ تبوک پر تبصرہ ہے. سن 9 ہجری میں غزوہ پیش آیا, بڑی مشکلات کے دور میں, شدید گرمی, فصل تیار میں فصل بھی چھوڑو, نفیر عام بھی ہر ایک کا نکلنا لازم, اور ذہن کے درجے میں تھا 18 افراد پر ایک ووٹ تھا. طالبان 3 افراد کے لیے ایک دن میں ایک ہجوم. پانی ختم ہو گیا تو ووٹوں کو سلا کر کے ان کے اندر جو پانی موجود ہوتا ہے اس کو پیا گیا. راستے میں پتھر کھانے پر, پتے کھانے پر بھی مجبور ہوئے سارے گرام. یہ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے اس کو جیش الحسرا بھی کہا جاتا ہے. وہ جنگ یا وہ غزوہ جو انتہائی مشکلات کا تھا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا سب کا نکلنا لازم تھا, اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر منافقین پر بڑی نکیر ہوئی. منافق نہیں نکلے تھے, ان کو تو جان مال عزیز ہوتا ہے جن کے راستے میں نہیں نکلتے تھے. تو ان پر بڑے شدید الفاظ اس مقام پر انشاءاللہ ہم پڑھیں. اب 11 رکوع, رکوع نمبر 6 سے لے کر سورت کے ختام تک رکوع نمبر 16 تک غزوہ تبوک کے حوالے سے گفتگو ان شاء اللہ آئے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, مال تمہیں کیا ہو گیا؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ تعاملتم من الارض, جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں, اب ہر ایک کا نکلنا لازم ہے, تم زمین کی طرف لگے جاتے ہو. اور ابھی تو میرے حیات کی دنیا, کیا تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو؟ سنا بتاؤ. اور ابھی تو میرے حیات کی دنیا میں آخرا, کیا تم دنیا کی زندگی کے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ سنا بتاؤ حیات دنیا الاخرت الا قلیل, تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. اس کے بعد بتایا گیا اگر تم نہیں نکلو گے, منافقین کو کہا جا رہا ہے, اپنا نقصان کرو گے, اللہ کی شان میں تو کمی باقی نہیں. نبی فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ نے اپنے رسول کی تو پہلے بھی مدد فرمائی. پھر اخرجہ الذین کفروا, جب یہ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا, ہجرت پر مجبور کیا تھا, جبکہ وہ دو میں سے دوسرے تھے, جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. دوسرے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے اپنے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم سے, بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے, ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں لوگ تو یہ مشرکین کے پیر میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تحزن, گھبراؤ مت, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے, منافقو اگر تم رسول کے ساتھ نہیں نکلو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے پہلے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. نبی فرمایا ہے میری تعلیم میں ضرور نکلو, سامان کم ہو یا زیادہ, تیاری کم ہو یا زیادہ, ضرور نکلو اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو. تمہارا بھروسہ توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. منافقین کا بیان ہے کہ جھوٹے بکرے کھائیں گے اور جھوٹے بہانے بنائیں گے لیکن اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے. ساتھ رکو شروع ہوتا ہے, اللہ کے رسول کو کہا گیا عام اللہ عنکا, اے نبی اللہ کو معاف فرمائے, لما زلت له, آپ نے منافقین کو اجازت دی. اللہ کے رسول کی طبیعت میں بھر دی, انہوں نے جب جھوٹے بہانے بنائے منافقین نے, آپ نے معاف کر دیا. کیونکہ اگر نکلنے بھی تو مصیبت ہی پیدا کرتے تو آپ نے معاف کر دیا. اللہ نے فرمایا نبی ایسا نہ کرتے, حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, یاد ہے کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے وہ لوگ جو سچے ہیں اور آپ جان لیتے جھوٹو. جیسے بہت سے ہوا تھا نا, 300 جو علیحدہ ہو گئے تھے وہ منافق تھے, 1000 میں تھے, تو اللہ چاہتے ہیں ظاہر فرما کے. مزید اللہ نے فرمایا لا يستعجلك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم, آپ سے بولو کہ جہاد نہیں مانگتے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جہاد کرے اپنے مال اور اپنی جانوں سے. جن کا ایمان ہوگا اللہ اور آخرت پر کوئی اجازت کبھی نہیں مانگیں گے, وہ اپنی تکالیف کو بھول جائیں گے, اپنی ضروریات کو بھول جائیں گے, نکلیں گے اللہ کے راستے. آگے فرمایا کہ آپ سے کوئی اجازت نہیں مانگتے, لا يؤمنون بالله واليوم الآخر, جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اور ان کے لیے شک میں پڑے ہوئے. یہ ہے اس کا معاملہ منافقین کا. مزید فرمایا اللہ نے بلو اور آپ کو گرو کیا لاحق و لبو خود کا, اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے کوئی تیاری تو کرتے, کوئی گھوڑے کی تیاری ہوگی, کوئی سامان کی تیاری ہوگی, لیکن ان کی نیت ہی خراب ہو چکی ہے. ولیکن کری اللہ کی آخر, بلکہ اللہ نے ان کا نکلنا ہی پسند نہیں کیا. اللہ کے رسول نے جو منع کیا تھا ان کو چھوڑ دیا تھا, اس کے لیے وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہیں نہیں نکلتے. آج قرآن نے کہا اگر تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو خرابی کے سوا کسی اور چیز سے اضافہ نہ کرتے, پریشانیوں میں ہی اضافہ کرتے, تو اللہ نے ان کا نہ نکلنا ہی پسند کیا. مزید فرمایا یہ منافق تو وہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کی ہیں. کبھی آپ مدینے میں آئے تو سازشیں کی, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ پر عبداللہ بن عبید نے تہمت لگا دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی جو ہے وہ یہود کا ساتھ دینے بنا تھی, لیکن ہر مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی. اب یہ اس کے بڑا عجیب آدمی تھا, عمر سیرین نے اس کا نام بھی نقل کیا, جد بن قیس, اس کا ذکر کیا قرآن میں. اور انہوں نے کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجیے, میں نہیں جاؤں اور مجھے آزمائش میں ڈالی. اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں روم کے خلاف اقدام کرنے کے لیے, باپ کی عورتوں کا حسن دیکھ کے میں تو کتنے میں مر جاؤں. یہ دیکھیے ایسے ایسے بہانے. اللہ نے کہا اللہ بالفتنۃ فقطوا, آگاہ ہو جاؤ آزمائش میں تو پڑ چکے, اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول جا رہے تم نہیں جا رہے, سچے اہل ایمان جا رہے تم نہیں جا رہے, دین کے تقاضے تمہیں پکار رہے تم گھر پر بیٹھے رہو, اس سے بڑی تمہاری برداری کیا ہو سکتی ہے. اس کے بعد بتایا گیا مسلمانوں کو کوئی لڑائی پہنچتی ہے تو منافقین کو بری لگتی ہے, اتنے یہ دین کے دشمن بن جاتے ہیں آپ دین کے سامنے. اور اگر مسلمانوں کو بھی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو اپنا پہلے کام سنبھال لیا تھا, ہم نے تو کفار سے بنا کر رکھی تھی, اس لیے ہمارا کچھ بھی نقصان نہ ہوا. اس کے بعد اہل ایمان سے کہلوایا گیا قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا, اے نبی فرما دیجیے ہمیں تو وہی کچھ ملے گا جو اللہ نے طے کر دیا. پھر آپ سے کہلوایا گیا بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن کا, ایمان کیا چیز ہے دیکھیے, ہر طرف برسونا بنا الا احد الحسنین, اے منافقو تم تو ہمارے بارے میں دوئی دوئی خوبیوں کا انتظار کر سکتے ہو, فاتح بن جائے تو اللہ غنیمت بھی دے گا جو ثواب بھی دے گا, اور شہید ہو جائے تو اللہ جنت دے گا, دونوں صورتوں میں کامیابی کامیابی. تمہارا معاملہ یہ کہ ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا, کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اللہ ہی کے ذریعے یا ہمارے ہاتھوں اللہ تمہاری پیدائی کرتا, تو ہمارے لیے خیر کے سوا کچھ نہیں. اور تم جو ایمان کے چھوٹے دعوے دار ہو, دین کے تقاضوں کے خلافوں سے پیار کر رہے ہو, تمہارے لیے شر اور نقصان کی سوا کچھ نہیں. اس کے بعد ان کی ایک سزا کا بیان ہے, دیکھیے منافق کون سب سے پہلے نہیں سنی قبول کرتا ہے, پہلے مجھے جان مان لگانے کے تقاضے آتے تو پیچھے ہٹتا ہے, آپ جاتا ہے دین کے تقاضے. اب ان کو کہا گیا کل اہلی سے فرما دیجیے ہم سے وہ سوان او کر رہا, تو خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے, نہیں تو پپلا بھی تم سے ہر چیز قبول نہیں کیا جائے گا. تم نے پہلے خرچ کرنا قبول نہیں کیا, اللہ رسول کی نافرمانی کی, اب تم لا خرچ کرنا چاہو تو قبول نہیں کیا جائے گا. اب اللہ نے توفیق بھی واپس دے دی ہے. اللہ کے رسول کو کہا گیا ان کی صفات کے بیان میں بلا یاتون الصلاۃ الا وهم سالا, یہ نماز سے قریب نہیں آتے مگر سستی کرتے ہوئے, یہ نفاق کی علامت ہے. اللہ نے تمام زندگی پانچوں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد نماز بنا یوں اللہ بہ گالی ہوں خرچ کرتے گئے تو نہ خوشی سے دل سے نہیں کرتے بس اپنے اسلام کے جھوٹے اظہار کے لیے پیسہ خرچ کرتے اور نہ دل ان کے مطمئن نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اے نبی ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو متاثر نہ کرے, اللہ ان کے مالوں اور اولادوں سے ان کو دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے. مال بڑے خرچ کیے انہوں نے یہود کے ساتھ مل کر اسلام کی مخالفت میں, اللہ اسلام کو غالب فرما دے گی اور اللہ نے فتح مکہ کی صورت میں غالب بھی فرما دیا. اولاد کا معاملہ کہ عبداللہ بن ابی جو سردار تھا منافقین کا, گھر میں اسلام ہو گیا قبول. کیسے بھیجے ان کا عدد سے نام لے کے ان کا نام بھی عبداللہ تھا, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بیٹے کو سنبھالنے میں اور چلے وہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے. نبی فرمایا کہ اگر ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ مل جائے تو یہ چھوڑ کر چلے جائیں مدینے, ان کی جان بجا کر کے اسلام قبول کر. یہ ہے نفاق کا مرض جس کو قرآن کھول کھول کے اس مقام پر بیان کرنا رہا. اب آج کا شروع ہوتا ہے اس میں آیت نمبر 60 ہے جس میں زکات کی 8 بدے بیان ہوئی. زکات انما الصدقات للفقراء, بے شک صدقات کو فقراء کے لیے. صدقے کا لفظ زکات کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ آگے ذکر آئے گا فریضۃ من اللہ, یہ اللہ نے فرض کیا. ایک عام صدقہ خیرات منقی ہے جو فرض ہے اس کو زکات کہتے ہیں, اس کی 8 بدے یہاں پر بیان ہوئی. انما الصدقات للفقراء, بے شک زکات کو فقیروں کا حق ہے. علماء نے لکھا حدیث کی روشنی میں فقیر ہو کہ جس کے پاس صبح اگر ہے تو شام کے کھانے کا کچھ, شام کو اگر ہے تو صبح کے کھانے کا کچھ نہیں. وہ مساکین اور محتاجوں کا, بخاری شریف کی حدیث سے محتاج وہ ہے جو کچھ کما تو رہا ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. والعاملین علیہا, اور ان کے لیے جو زکات کی وصولی پر متعین ہو, ان کارگروں کی تنخواہ کی زکات سے دی جائے. بل وہ اللہ کی خودوں کو, اور جن کے دلوں کو اس پر دینا مقصود ہو, نئے نئے وہ اسلام کی طرف آ رہا ہے یا آ سکتا ہے, تو اس کی تعلیم طلب کی جائے گی زکات کے بعد سے. وقت باپ اور گردنوں کے چھڑانے میں اس زمانے میں غلام تھے اور زمانے لکھا بے گناہ قیدی اگر مقید ہو جیلوں کے اندر ان کی گردنوں کو آزاد کرایا جائے. والقادمین, اور مقروض کے قرض کی ادائیگی. دیکھیے یہ سمجھانا چاہیے لوگوں کو کہ سودی قرض دے لینا بات بات پہ قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں. اللہ کے رسول مقروض کی جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے, کوئی انتہائی مجبوری کی باتوں کو بات الگ ہے. لیکن بہرحال زکات دی جائے گی مقروض کے قرض کی ادائیگی. وقی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے اس سے مراد ہو جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں, بعض میں حجاج کو بھی شامل کیا جو ضرورت مند, اور بعض کا خیال یہ کہ دین کی جو محنتیں ہو رہی ہیں دعوت کی تبلیغ کی دین کے نیام کی جدو جہد, اس میں بھی زکات کا مال لگے گا. یہ بات مفسرین کی رائے. ربن سبیل, اور مسافروں کے لیے بھی ہے, یعنی مسافر اگر کہیں مجبور ہو گیا تو اس کو زکات کا مال دیا جا سکتا ہے. باقی تفصیلات علماء سے بھی پوچھنی چاہیے, اس کی تفصیل کا موقع آ کر دیں. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہاں جس صدقے کی بات ہو فرض ہے جس کو ہم زکات کہتے ہیں. اللہ علیم حکیم, اور اللہ رکھنے والا حکمت والا ہے. اس کے بعد بیان ہے کہ منافقین اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں ہم چھوٹے بانے بناتے ہیں قبول کر لیں. اللہ نے فرمایا کہ قبول کر لیں تمہاری بہتری, ورنہ تمہارا قول کھل جائے تو تمہاری سزا اور رسوائی کی سزا تمہیں کچھ بھی نہیں ملے. اس کے بعد بتایا گیا جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس کے بعد بتایا گیا جو اللہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے. اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے, اس سے کہا جاتا ہے بات کو نہیں آتے تو کہتے ہیں انما كنا نخوض ونلعب. اب اسے دل نبی سے تماشا کر قل اب اللہ کی آیات ہی و رسول ہی کنتم تستحیون. اے نبی فرمائیے کیا تم اللہ سے اور اللہ کی آیات سے اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ علماء نے لکھا آج بھی بولو گے کہ جو دین کی باتوں کو مذاق اڑا رہے, کتاب اللہ کی تعبیر کو اپنی من مانی تفسیر بنا رہے اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے, ان کو بھی اس آیت کے ضمن میں علماء نے شامل کیا. فرمائیے لا تعتذروا, بہانے مت بناؤ. قد کو بعد ایمانکم, تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانا, علماء نے لکھا کسی سنت کا مذاق اڑانا اس سے ایمان چلا جاتا, بچنا چاہیے. اس کے بعد نواز کو شروع ہوتا ہے. منافقین کا بیان ذرا توجہ سے سنیے گا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق میں منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ناپاکی ناپاکی کے ساتھ ہی رہتی ہے نا, ایک دوسرے میں سے. یہ لوگ یا امرنا بالمنکر ویزون عن المعروف, برائی کا حکم دیتے نیکی سے روکتے. حالانکہ انہیں کیا چاہیے, نیکی کا حکم دینا ہے, بدی سے روکنا ہے, لیکن منافقین کا معاملہ کہ برائی کا حکم دیتے اور نیکی سے روکتے. آج آپ دیکھ لیجیے نوجوان لڑکے لڑکے دین کی طرف آتے ہیں, داڑھی رکھنا چاہتے ہیں, برقع پہننا چاہتے ہیں, تو لڑکی رک جاتا ہے, اور اگر دانوں کا مسئلہ ہو تو سب چلے جاتے ہیں. عجیب بات ہے, برائی کا حکم دے رہے اور نیکیوں سے روک رہے ہیں. دو مثالیں دی ہیں, کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. یہ منافقین کا طرز عمل ہے, اللہ نے اس سے محفوظ فرمائے. فرمایا کہ منافقین کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے بالکل اسی طرح جیسے کہ کفار کے لیے ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد گزشتہ قوموں کی نافرمانیوں کا اور ان کے عذاب کا بیان کر کے منافقوں کو متنبہ کیا گیا. اگر تم بھی نافرمانی کرتے رہے تو پچھلی قوموں کا جو عذاب آیا وہ تم پر بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 70 میں منافقین کے مقابلے میں سچے اہل ایمان کا ذکر ہے. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ان میں سے بعض بعض کے دوست ہوتے ہیں. دوست سے مراد یہ کہ سب کا مشن ایک ہے, سب کا مقصد ایک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں. اس میں وہ ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں. فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں. اللہ آپ سب کو یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں, یؤتون الزکاۃ اور زکات ادا کرتے ہیں, یطیعون اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. آگے فرمائے کہ ان کے لیے جنت کے باغات پاکیزہ مکانات ہیں, اللہ کی رضا کا اعلان ہے. اللہم انا نسألوک الجنہ, اے اللہ اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہم انا نسألوک الرضا والجنہ, اے اللہ اس سے تیری رضا اور تیری جنت کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین سے جہاد کیجیے. مراد کی جو سازشیں کر رہے ہیں ان کا توڑ کیجیے, ان کی سازشوں کو رد کیجیے. واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجیے. اس کے بعد بیان منافقین کا, انہوں نے کفریہ کلمات کہے, اللہ کے رسول صحابہ کرام کو برا بھلا کہا معاذ اللہ, جس کا ذکر سورۃ المنافقین کی آیت نمبر 7 اور 8 میں آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ رسول نے تم کو وحی کر دیا, اللہ کے رسول مدینہ آئے تھے, مدینہ میں خوشحالی آ گئی تھی, مدینہ مدینہ تو نبی بن گیا تھا, مدینہ مدینہ منورہ بن گیا تھا, اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. فرمایا کہ اگر یہ بات نہیں آئیں گے تو ان کو اللہ عذاب میں مبتلا فرمائے گا. اس کے بعد کچھ لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ ہمیں نواز دے ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے, لیکن اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے کہا اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے لَنَصَّدَّقَنَّ, ہم ضرور صدقہ کریں گے, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. یہ بات انہوں نے کی. فلما آتاه من فضله, تو جب اللہ نے اپنے فضل کے سنے عطا فرمایا, فقیدو بھی تو انہوں نے اسے دوسری کر دی, وَتَبَلَّغُ هُمْ عَدِدُونَ, وہ پھر گئے روکر دانی کر رہے تھے. اللہ نے نوازا لیکن اللہ نے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا. اب توجہ کیجیے گا, فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, تو انہوں نے جو حرکتیں کی تو اللہ نے ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے نفاق پیدا کر دیا, اس لیے کہ انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی اور یہ جھوٹ بول دی. نفاق پیدا کر دیا اللہ, اور یہی منافق کی علامات ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے حدیث, جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا, جب بھی وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا, جب بھی امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا. اللہ سے وعدہ کر کے بندہ خلاف ورزی کرے تو اللہ نفاق پیدا کر دیتا ہے دلوں کے اندر, اللہ نے سزا سے بچائے. اس پاکستان کو میں حاصل کیا تھا کس لیے, ہمارے ابا استاد نے کیا نعرہ لگایا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ نعرے تھے نا. کامیاب وہ اسلام نظر نہیں آتا, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیش تو آج غریب الغرباء ہے. ذرا غور کیجیے گا, وعدے کی خلاف ورزی کی, آج ہمارے اندر بھی نفاق پیدا ہو گیا, جھوٹ وعدہ خلافی, امانت میں خیانت, اور مسلم کی روایت میں 24 صفحہ میں منافق کی, جب بھی بات جب بھی جھگڑے پر آئے گا غالب ضرور پر اتر آئے. کتنی یہ چیزیں عام ہیں, اور اللہ کے رسول نے کہا جس میں ساری صفات موجود ہے پکا منافق. اللہ ہمیں معاف فرمائے, اس صفات سے بچائے جو منافق کی ہے, اور جو واجب نے کی تو اس کی بات اس کی دین پر عمل کرنی تھی, اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذکر ہے کہ منافقین صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں, تبوک کا مرحلہ تھا، اللہ کے رسول نے نفیر عام لگائی، جو جتنا لا سکتا ہے لے کر آئے۔ عبد الرحمان بن عوف مالدار صحابی تھے اور بڑے بڑے مالدار صحابہ، بہت کچھ لے کر آئے۔ ابو بکر نے ایک پورے گھر کا مال لیا ہے، عمر فاروق آدھے مر کر گھر کا مال لیا ہے، منافقین نے کہا ادھر دکھاوے کے لیے خرچ کر۔ یہ ایسے ایک صحابی نے رات بھر ایک یہودی کے باغ میں محنت کی، جھولی بھر تصویریں ملی، آگے اللہ کے راستے دے دی، اللہ کے رسول نے پورے ڈھیر بھر پھیلا دیا۔ اس کو تو خلوص سے لائے ہو، یہ قدروں قیمت ہے کہ چند کھجوروں کو پورے ڈھیر کے اوپر رکھ دی اللہ کے رسول۔ انہوں نے کہا لو جی چند کھجوروں سے یہ روڈ کو خدا کرنا چاہیے۔ یہ ہے آسمین کے صاحب، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کا جواب دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اس کے بعد ایک سزا کا بیان فرمایا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب ان کے لیے استغفار کرے نہ کرے، ان تستغفر لهم 70 مرتبہ فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ ان کے 70 مرتبہ کی بخشش مانگیں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ نفاق کی اتنی انتہائی گراوٹ ہے، یہ سب سزائے منافقین کے۔ اس کے بعد زیادہ رجوع شروع ہوتا ہے، فرمایا گیا کہ یہ منافقین پیچھے رہ گئے اللہ کے رسول کے، اور اسی کو پسند کر لے انہوں نے، اور اللہ کے راستے میں مال و جانوں سے جہاد انہوں نے نہیں کیا۔ لوگوں کو کہتے تھے لا تنفروا فی لا تنفروا فی الحرب، مت نکلو گرمی بڑی شدید ہے، قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی فرما دیجئے جہنم کی آگ زیادہ شدید ہے، آج نہیں نکلو گے تو جہنم کی آگ تیار ہے تمہارے لیے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کا عذاب محفوظ کرنا۔ ایک اور سزا ان کے لیے بیان ہوئی، آئندہ یہ کبھی ہے نبی آئیں گے آپ کے پاس تو آپ یہ زدار کے مرحلوں میں نہیں نکل سکتے، یہ ان کو منع کر دیا گیا۔ ایک اور سزا بیان ہوئی، ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا، اے نبی میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی جنازہ بھی مت پڑھیے۔ یہ بول کھل جاتا تھا اللہ کے رسول منافقین کا جنازہ نہیں پڑھتے، یہ ان کے لیے سزائے بیان ہوگی۔ مزید ان کا ذکر آیا کہ یہ تو آپ سے اجازت مانگتے، ہٹے کٹے ہونے کے باوجود بھی کہتے ذرا نکم عن قائلین، ہمیں چھوڑ دیجیے ہم تو پیچھے بیٹھ جانے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ ان کا طرز عمل ہے کہ انہوں نے پیچھے بیٹھ جانا پسند کیا، اس کے مقابلے میں سچے اہل ایمان کا بیان، لیکن رسول رسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا فی اموالہم ایمان مسلمین، انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آگے ذکر ہے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اے اللہ مجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔